آسمانی سورے
عزیزان محترم، قرآن حکیم کے مختلف سوروں کے اجمالی تعارف اور الہی معارف سے آشنائی کے لیے سلسلہ وار گفتگو آسمانی سورے لے کر حاضر ہیں۔ ولی الحسن رضوی کا سلام قبول فرمائیں۔ گفتگو سورہ قلم میں مرسل اعظم کی بعثت کے بعد مشرکین مکہ کی جانب سے آپ پر طرح طرح کے اتہام اور خدا کی جانب سے صبر و استقامت کی تلقین سے متعلق تھی کہ کس طرح مشرکوں نے حتیٰ آپ کو مجنون اور دیوانہ قرار دیا اور خدا نے آپ کو خلق عظیم کا مظہر بتاتے ہوئے آپ کی تشفی و تسکین کا سامان فراہم کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی نبوت و رسالت اور ہدایت و تبلیغ میں مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی و کامرانی اور ایک پوری قوم و ملت کے اندر انقلاب پیدا کر دینے کی اگرچہ بہت سی وجہیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن نبی اکرم کی اخلاقی کشش کو ان سب میں نمایاں ترین مقام حاصل ہے۔ آپ نبوت و رسالت کے ساتھ اعلیٰ ترین انسانی صفات و خصوصیات اور مکارم اخلاق پر فائز تھے اور اپنے سخت ترین دشمنوں کو بھی اپنے اخلاق کا گرویدہ بنا لیتے تھے اور وہ سراپا تسلیم نظر آتے تھے۔ چنانچہ اس کو آیت اللہ مکارم شیرازی کے الفاظ میں پیغمبر کا اخلاقی معجزہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے نبی رحمت کے اخلاق کریمانہ پر روشن ڈالتے ہوئے فرمایا، پیغمبر اپنے ہم نشینوں کے ساتھ ہمیشہ خوش روئی، خندہ لبی اور نرم کلامی سے پیش آتے تھے۔ آپ کو ہرگز غصور، سنگ دل، پرخاش گر، بد زبان، عیب جو اور خوشامدی نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کسی کو بھی مایوس نہیں کرتے تھے، جو بھی آپ کے در پر آتا نا امید واپس نہیں لوٹتا تھا۔ آپ نے خود کو تین ناپسند چیزوں سے دور کر رکھا تھا، گفتگو میں بحث و جدل، زیادہ باتیں کرنا اور دوسروں کے امور میں جن سے ان کا تعلق نہ ہو دخل دینا آپ کو قطعی پسند نہیں تھا۔ لوگوں کے درمیان تین کام سے آپ پرہیز کرتے، کبھی کسی کی مذمت اور سرزنش نہیں کرتے، لوگوں کے مخفی عیوب اور لغزشوں کی تلاش و جستجو میں نہیں رہتے اور ایسی کوئی بات نہیں کہتے تھے کہ جس میں ثواب نہ ہو۔ جب بھی کوئی اجنبی یا انجان شخص سخت لہجے میں بدتمیزی سے کلام کرتا یا کسی چیز کا مطالبہ کرتا، آپ صبر و بردباری سے کام لیتے اور اصحاب سے کہتے، جس کسی کو حاجت مند پاؤ اس کی حاجت پوری کر دیا کرو۔ آپ ہرگز کسی کا کلام بیچ سے نہیں کاٹتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لے۔ چنانچہ سورہ قمر میں نبی اکرم کے اخلاق کریمانہ اور آپ کے مخالفین کی عادات رذیلانہ کے ذکر و تبصرے کے بعد اصحاب الجنہ یعنی صاحبان باغ کے عنوان سے کچھ مغرور و متکبر، خود غرض و انحصار طلب دولت مندوں کی داستان 17ویں آیت سے 33ویں آیت تک 15-16 آیات میں خدا نے بیان کی ہیں، اور اس داستان میں مال دنیا سے سرمست ان ظالموں اور ستمگروں کا ذلت بار انجام بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، جو دوسروں کی توہین و تحقیر کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے دراصل یہ داستان بیان کر کے تمام انسانوں کو ہوشیار و خبردار کیا ہے کہ اگر ایک انسان مال و دولت کی کثرت اور مادی وسائل کی فراوانی کے سبب مست و مغرور ہو کر خدا کو بھلا دیتا ہے اور خود خواہی و انحصار طلبی کی لت اس پر غالب آ جاتی ہے، تو وہ ہر چیز اپنے قبضے میں کر لینا چاہتا ہے، آسانی سے ہاتھ نہ آئے تو زبردستی چھین لینا اس کی عادت بن جاتی ہے۔ دوسروں کی محرومی اور مظلومی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور ظاہر ہے اس کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو اصحاب الجنہ یعنی صاحبان باغ کا ہوا۔ یہ باغ قول مشہور کے مطابق امن و امان میں برکتوں سے سرشار تھا اور ایک بوڑھے مومن کی ملکیت اور اختیار میں تھا۔ وہ مرد مومن اس باغ سے اپنی ضرورت بھر لے لیتا اور بقیہ مستحقوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا تھا، لیکن جب اس نے اس دنیا سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس کے بچوں نے آپس میں کہا، اس باغ میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس سے استفادے کے ہم زیادہ سزاوار ہیں، اس کو مفت میں دوسروں کے درمیان تقسیم کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس باغ کی نعمتوں میں دوسرے محروموں اور محتاجوں کے حصے قرار نہیں دیں گے، تمام نعمتوں سے خود فائدہ اٹھائیں گے۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ ان کی خود غرضی، بخل اور کنجوسی اور ایمان و عقیدے میں ضعف و ناتوانی کا نتیجہ تھی، کیونکہ باغ کی نعمتیں اتنی فراواں تھیں کہ غریبوں اور محتاجوں میں اس کا ایک حصہ تقسیم کر دینے سے ان کے اپنے لیے کوئی کمی آنے والی نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے، انہوں نے جس وقت قسم کھائی کہ باغ کے پھل اندھیرے منہ صبح صبح جب غریبوں اور حاجت مندوں کو خبر بھی نہ ہوگی توڑ کر رکھ لیں گے، اس میں سے کچھ بھی ضرورت مندوں کے لیے مستثنا قرار نہیں دیں گے، اسی رات میں ان کے پورے باغ کو ہمہ جہت عذاب اور آفات نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جبکہ وہ سب نیند میں پڑے خراٹے لے رہے تھے۔
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔
وہ سرسبز و شاداب باغ کالی رات میں تبدیل ہو کر بسم ہو گیا۔ اگلے دن صبح کے وقت انہوں نے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو آواز دی کہ آؤ، باغ اور کھیتوں میں اناج اور پھل توڑنے اور کاٹنے ہیں تو جلدی نکل چلو۔ وہ باغ کی طرف جا رہے تھے اور آپس میں چپکے چپکے ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے، دیکھو خبردار، آج تمہارے پاس کوئی ایک فقیر بھی پھٹکنے نہ پائے۔ جی ہاں، انہوں نے صبح صبح یہ چاہا تھا کہ قوت و طاقت کے بل پر محروموں اور حاجت مندوں کو ان کے حق سے محروم کر دیں۔ گویا وہ لوگ جو مومن و دیدار باپ کی سابقہ نیکیوں کے تحت امید لگائے بیٹھے تھے کہ جب باغ اور کھیتوں کی توڑائی اور کٹائی ہوگی تو ان کی بہت سی ضروریات پوری ہو جائیں گی، لڑکوں نے ان سے چھپ چھپا کر کٹائی اور توڑائی کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن یہ بخیل اور خود غرض لڑکے جس وقت باغ میں داخل ہوئے اور باغ کا منظر دکھا تو کہنے لگے، حق یہ ہے کہ ہم گمراہ ہو گئے تھے، بلکہ ہم نے خود کو محروم کر لیا، یعنی ہم گمراہی میں پڑ کر فقیروں اور ضرورت مندوں کو محروم کرنا چاہتے تھے اور خود مادی نعمتوں سے بھی اور معنوی نعمتوں سے بھی ہر طرح سے محروم ہو گئے۔ تو ان کے درمیان جو متوازن اور سب سے عاقل تھا کہنے لگا، آیا ہم نے آپ سب سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ اس وقت وہ سب بھی جب غفلتوں اور خود غرضیوں کے پردے آنکھوں سے ہٹے تو کہنے لگے، پاک و پاکیزہ ہے ہمارے پروردگار کی ذات، وہ کسی پر ظلم اور ناانصافی سے کام نہیں لیتی، یقیناً ہم نے ہی ظلم سے کام لیا، ہم ظالم ہو گئے تھے، خود پر بھی ظلم کیا اور دوسروں پر بھی ظلم کے مرتکب ہوئے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے کی ملامت کرنے لگے اور آہ و فریاد کرتے ہوئے کہا، وائے ہو ہم پر، ہم نے کس قدر سرکشی سے کام لیا، ہم امیدوار ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو بخش دے اور اس کے بجائے اس سے بہتر ہم کو عطا کر دے، کیونکہ ہم اس کے چاہنے والے ہیں۔ اس داستان کے بعد خدا فرماتا ہے کہ اللہ کا عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے اگر انہیں اس کی خبر ہوتی۔ اس داستان کے ذیل میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ انسان خواہشات کا پتلا ہے، اور چاہے یا نہ چاہے اس دنیا میں مال و اولاد سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہی چیزیں زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کا ذریعہ و وسیلہ ہیں، اور یہ محبت و دوستی اگر حد اعتدال میں ہو تو مضمون بھی نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے جگہ جگہ عالم بشریت کو، خصوصاً اہل ایمان و اخلاص کو متوجہ کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کرو، لیکن اس کے دیے ہوئے مال و منال سے اس کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو۔ اس نے تمہارے مال و منال میں دوسروں کا بھی حصہ قرار دیا ہے، وہ واجبی حقوق ادا کرتے رہو، بلکہ صرف واجب کی ادائیگی پر اکتفا نہ کرو۔ اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے صرف خدا کی رضا و خوشنودی کے لیے خیر و خیرات بھی مستحب ہے، مستحبات میں کوتاہی نہ کرو۔ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اگر یہ بات ذہن میں رہے تو اس کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان ہرگز دریغ نہیں کر سکتا، جبکہ انسان کا انسانی تقاضا بھی ہے کہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی ضرورتوں کو حتی الامکان پورا کیا جائے اور کوئی محروم نہ رہے۔ چانچہ اس عبرت انگیز داستان کے بعد بھی خدا نے اعلان کیا ہے، بے شک صاحبان تقویٰ کے لیے پروردگار کے ہاں نعمتوں سے سرشار جنت اور باغات ہیں، اور پھر صاحبان عقل سے سوال کیا ہے کہ تم کو خدا کی بات پر یقین کیوں نہیں آتا؟ کیا ہم مسلمانوں کو جو ہمارے سامنے سراپا تسلیم ہیں مجرموں اور گناہ گاروں کی طرح قرار دیں گے؟ آخر تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ تم کو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے بعد سچے مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کی ناکامیوں اور محرومیوں کا ذکر کرتے ہوئے خدا نے سورہ قمر کی آیات 42, 43 اور 44 میں ان کی انتہائی بے بسی کی منظر کشی کی ہے۔ فرماتا ہے، یاد کرو وہ دن کہ جس دن خوف و وحشت سے پنڈلیاں کھل جائیں گی اور انہیں سجدے کی دعوت دی جائے گی، لیکن یہ لوگ سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ حالت یہ ہوگی کہ ان کی نگاہیں اپنے جرائم اور گناہ کے سبب شرم سے زمین میں گڑی جا رہی ہوں گی، اور ذلت و خاری ان کے پورے وجود پر چھائی ہوگی۔ عدالتوں میں عام طور پر مجرموں اور خطاکاروں کی کچھ یہی کیفیت ہوتی ہے۔ دراصل آیت میں خدا نے وہ منظر پیش کیا ہے کہ حشر میں نور الہی سے جب تمام حجابات ہٹا دیے جائیں گے، اہل ایمان و یقین عظمت خداوندی کے سامنے فوراً سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن اس وقت بھی کفار و منافقین کی پیٹھ اس طرح سخت اور خشک ہو جائے گی کہ ان میں سر بسجود ہونے کی قوت و طاقت نہیں رہے گی، اور کفار و منافقین اس سعادت سے بھی محروم رہیں گے، ان کی پیش خدا کمر ہی خم نہیں ہو سکے گی، اور ان کی بے بسی اور لاچاری واقعاً اس دن دیدنی ہوگی۔ بہر صورت سورہ قلم کی اختتامی آیات میں مشرکین کی حسد و ناکامی کا ذکر ہوا ہے، اور ایک بار پھر ان کا قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون اور دیوانے ہیں نقل کرتے ہوئے نبی کی حقانیت پر مہر تائید ثبت کی گئی ہے، اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ کتاب الہی موعظۃ و نصیحت اور لوگوں کے لیے سر چشمہ ہدایت و بیداری کے سوا کچھ نہیں ہے۔
اللہم رب النور العظیم، رب النور العظیم۔